السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو کل کے لیسن پر کچھ غور و فکر فرمایا آپ نے. اہم ترین سبق کیا تھا کل کا؟ سلام اینڈ اسمائل. تو سلام اینڈ اسمائل یا اسمائل اینڈ سلام؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ امیجن کریں، دونوں کر کے دیکھیں، پہلے اسمائل کریں پھر سلام کریں، پھر دوسری طرح دیکھیں، پہلے سلام کریں پھر اسمائل کریں، کیا چلے گا پہلے؟ جی ہاں، بس کریں، صحیح، کچھ بھی کریں. کچھ فرق نظر آیا آپ کو دوسروں میں یا بھول گئے تھے پھر سبق؟ کوئی ماحول میں تبدیلی نظر آئی؟ الحمدللہ. اور منہاج کے لیسن میں سے کیا بات یاد آئی؟ سخاوت. کیا سخاوت کی؟ کسی کی کوئی سخاوت، ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ. تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ میں نے معاف کر دیا فلاں فلاں کو، کیونکہ یہ کس کی سخاوت ہے؟ نفس کی. یہ جو نفس کی گھٹن ہوتی ہے نا، اور دل کی تنگی، یہ بھی تو ایک بوجھ ہوتا ہے نا، اور اس میں قرض معاف کرنا بھی آ جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا. تو اپنی شح سے نجات پانا، شح سے چھٹکارا حاصل کرنا، اس کے لیے کیا عمل کرنا ہوگا؟ نفس کی سخاوت کرنی ہوگی. نفس کی سخاوت. جی آپ فرمائیے.
السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر امائمہ ہے. کل میری سٹاف نرس، ان کا نام سیرش ہے لیکن وہ کرسچن ہے، تو میں قرآن پڑھ رہی تھی. کل ہماری سورہ نساء سٹارٹ ہوئی تھی، تو آئی واز ریوائزنگ ٹیکنیکل کلینک میں، بعض سارے پیشنٹس نہیں آ رہے تھے، ٹائم تھا، تو آئی واز ریوائزنگ مائی لیسن. تو وہ آئی اینڈ شی سیڈ کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو میں نے اس کو بتانا شروع کیا. پہلے تو وہ گھبرائی کہ شاید یو نو شی از کرسچن، تو میں ان کا دین خراب کر دوں گی شاید. شی وانٹڈ، وہ ذرا کافی پریشان سی ہوئی نا، میں بیٹھ جاؤں یہاں پر، میں نے کہا بیٹھ جائیں. پھر ان کو بتانے لگ گئی کہ کیا معاملات ہیں، صرف قرآن میں صرف عبادات کا نہیں ہے، ہر قسم کی، مطلب اٹس اے کوڈ آف لائف. میں اس کو سمجھانے لگ گئی، تو کیونکہ وہ کمپلین کر رہی تھی کہ عورتوں کو یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا، اور صبح سے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. پھر میں نے اسے بتایا کہ اسلام میں خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ لگژریز دی ہے، عورت کو پیمپر کیا گیا ہے. تو وہ تھوڑی سی امپریس ہوئی، لیکن بچائی تھوڑی سی پریشان ہو کے اٹھ کے پھر چلی گئی. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ میں اگر روز روز اس کو دوں تو میرے لیے تو تبلیغ بھی ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ ہم لوگ کی اسپیشلی یہاں پہ جو جتنی بھی کرسچن اسٹاف نرسز ہیں نا، زیادہ کرسچنس ہیں، تو ہم لوگ کے لیے تو بہت اوپن اللہ میاں نے وہ دے دیا کہ آپ، ہاں جی، موقع دے دیا کہ خود بھی اچھے مسلم بنے اور تبلیغ بھی کر سکیں،
اور ذمہ داری بھی.
جی
کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جب ان کی پکڑ ہوگی تو وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا، شیئر کیوں نہیں کیا تھا. تو ہمارا فرض ہے شیئر کرنا، آگے قبول کرنا یا نہ کرنا ان کا کام ہے، وہ پھر ان کی ذمہ داری. تو علم کا شیئر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سخاوت.
السلام علیکم. کافی دنوں سے میں تھوڑی پریشان تھی، کیونکہ میں پہلے جاب کرتی تھی اور ماشاء اللہ سے واز ویری ویل پیڈ جاب، اور مجھے کافی عادت تھی کہ میں اپنی بھی، مجھے تھوڑی ویکنیس تھی لائک سویٹ تھنگس کھانے کی، بیکڈ سویٹ تھنگس، اور میری بہن بھی، اور میں بہت زیادہ اس کو بھی دیتی تھی. اور پھر اچانک سے سنس آئی اسٹارٹڈ دا کورس، تو عادت کیونکہ تھی، اور پھر وہ شروع میں تو تھے لیکن اب جا کے وہ کافی کم ہوتے جا رہے تھے. اینڈ مجھے لگا تھا کہ میں نے کچھ ایسی چیزوں پہ خرچ کی ہیں وچ آئی ڈنٹ نیڈ، اور اس وجہ سے میں کافی پریشان تھی. لیکن کل کا لیسن پڑھ کے مجھے کتنا کانسولیشن ملا کہ جو بھی ہے اسی میں میں، اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا کیا چیزیں نہیں چاہیے، یہ کیا چیزیں آئی کین لیو ود آؤٹ، تو اسی میں میں گزارا کر سکتی ہوں. اور وہ اس وجہ سے باقیوں کو بات بھی مل گئی تھی کہ چونکہ تم نے جاب چھوڑ دیا ہے اب تمہیں ضرورت ہے. اور میں بلکہ یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ شاید مجھے ساتھ کچھ کرنا چاہیے، یا میں جاب سٹارٹ کروں اور یہ پارٹ ٹائم کروں. تو مجھے کافی زیادہ کانسولیشن ملی تھی یہ سوچ کے کہ میں کیوں ان چیزوں پہ خرچ کروں، میں کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں، وین آئی کین لیو ود آؤٹ سچ تھنگس. تو دس از واٹ آئی لرنڈ.
اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اسکالرز ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان سب نے قربانیوں کے ساتھ کی ہے. اپنی زندگی سے ایکسٹراز کو نکالا ہے تو کام کر سکے. چلیے آگے چلیں. فصل یازدہم، گیارہویں فصل، بخل اور اس کی مذمت. مذمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کنڈم کرنا. حضرت ابو سعید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں کسی مومن میں اکٹھی نہیں ہوتی، بخیلی اور بدخلقی، یعنی برا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور حرص کسی بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسلم کے افراد میں، افراد کا مطلب ہے کہ صرف امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے، اے اللہ میں بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ لیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ Who is your leader؟ کہنے لگے، جد بن قیس، لیکن ہم اسے بخیل سمجھتے ہیں. جد بن قیس کا آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے؟ جنگ تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے یہ کہہ کر کہ عورت کے معاملے میں میں بہت کمزور ہوں، اور میں نے سنا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو اس لیے مجھے معافی رکھیے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اسے بخیل سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، بخل سے بڑھ کر بری بیماری کون سی؟ بلکہ تمہارا سردار بشر بن برا بن معرور ہے، اور یہ عمرو بن جموح کے ذکر سے زیادہ صحیح ہے، اور بعض راویوں نے غلطی کھائی اور برا بن معرور کہہ دیا، حالانکہ برا ہجرت سے پہلے فوت ہو چکے تھے نام کی مماثلت کی وجہ سے، اصل میں کیا تھا؟ بشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، بخیلی جس کی پیروی کی جائے، ان انسانوں سے نہ چھوڑے اور ہر معاملے میں بخل سے کام لے، اور خواہش جس کا پیچھا کیا جائے، ان انسان کے دل میں کسی چیز کی خواہش ہو اور پھر وہ اس کے پیچھے لگ جائے پورا کرنے کے لیے، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچے، ہر وقت اسی کا دھیان ذہن میں رہے اور کچھ اور نہ کر سکے. اور آدمی کا اپنے نفس کو پسند کرنا، سیلف ڈسپشن، خود کے بارے میں ایسا گمان رکھنا کہ میں بہت اچھا ہوں، یعنی اپنے نفس کا دھوکا. خطابی نے کہا، شح نہ دینے میں بخل سے زیادہ بلیغ ہے، یعنی ایک بخل ہوتا اور ایک شح ہوتا ہے، تو شح جو ہے وہ اور اوپر کا درجہ ہے، یعنی بخل سے بھی آگے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سخی مرتا ہے تو زمین اور اس کے نگران فرشتے کہتے ہیں، اے رب اپنے بندے کو اس کی سخاوت کی وجہ سے معاف کر دے، اور جب بخیل مرتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ اس بندے کو جنت سے روک دے، جیسا کہ اس نے تیرے بندوں کو دنیا میں اس چیز سے روکا جو تو نے اس کے ہاتھ میں دی تھی. اس میں وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کرتے ہیں، ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی ممسکن طلفن و آتی منفقن خلفن، کہ ہر روز جس میں بندے صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا برباد کر دے. بعض حکماء نے کہا، یعنی وائز پیپل، بخیل کے مال کا وارث اس کا دشمن ہوتا ہے، یعنی جو شخص اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی، تو موت کے بعد وہ مال اس کے پاس چلا جاتا ہے جس کو وہ دنیا میں پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ جو شخص سخی ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں، اور جو بخیل ہوتا ہے تو لوگ خود بخود اس کے دشمن بن جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس سے، ان کے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلے کن لوگوں پہ خرچ کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے؟ جو اس کے قریب ترین ہیں، بیوی بچے ہیں یا عزیز رشتہ دار ہیں، یتیم مسکین ہیں، جو بھی اس کی جان پہچان کے قریبی سرکل ہے. تو انسان جب اپنی زندگی میں ان میں سے کسی پر بھی خرچ نہیں کرتا تو ان سب کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ بغض آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی. اب جب انسان مرتا ہے تو پھر اس مال کو کون لیتا ہے؟ وہی لوگ جن کو اس نے دنیا میں نہیں دیا، کہ ان کو نہیں دینا چاہتا تھا، تو موت کے بعد اللہ نے دلوا دیا. ایک عربی نے ایک قوم کی مذمت کی اور کہا، وہ بھلائی سے روزہ رکھتے ہیں اور بے حیائی پر افطار کرتے ہیں، یعنی کوئی خیر نہیں ان میں. ایک اور عربی نے ایک آدمی کی صفت بیان کی اور کہا، وہ میری نگاہ میں چھوٹا ہے کیونکہ دنیا اس کی نگاہ میں بڑی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ صرف اس عرابی کی اور کسی خاص انسان کی بات نہیں, اسے اگر عمومی طور پر بھی لیا جائے تو بات بالکل درست ہے. کیا جو شخص بھی دنیا سے محبت کرتا ہے, دنیا کا لالچ رکھتا ہے, وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسے, کوئی مثال دیں گے؟ بات یہ ہے کہ انسان اس لیے بنا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ محبت کرے, خیرخواہی رکھے, اور چیزیں اس لیے بنی ہیں کہ وہ انسانوں کی ضرورت پوری کرے. اب انسان نے الٹ کام کیا, چیزوں سے محبت شروع کر دی اور انسانوں کو اگنور کر دیا. اب دیکھیں کہ قریبی رشتوں میں بھی شوہر بیوی کے تعلق کو ہی دیکھیں. اگر کوئی شوہر صرف اور صرف اس بات پر توجہ رکھتا ہے کہ اس کی جاب, اس کا سٹیٹس اور اس کا فیوچر کن چیزوں میں محفوظ ہے, اور اس کے مقابلے میں بیوی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں یا اس کی قدر نہیں, تو بیوی کے دل میں اس شخص کے لیے کتنی محبت ہوگی کہ دن رات اس کا انتظار ہی کرتی رہے. اور وہ کس میں مصروف ہے؟ زیادہ سے زیادہ مال کمانے میں, یا زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ حاجب عرب کا ایک بہت امیر آدمی تھا, لیکن بخیل ایسا تھا کہ رات کو اس لیے آگ نہ جلاتا کہ کوئی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا. بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ایک شخص کتاب پڑھ رہا تھا, اگر کوئی اور پڑھنے لگے تو وہ ادھر سے پھیر لیتے ہیں تاکہ وہ دوسرا نہ پڑھے اس کو. تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے انسان اس لیے ہٹا لے کہ کہیں لوگوں کو فائدہ نہ پہنچ جائے, تو یہ اسی قسم کی خصلت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. بہت ہی ضرورت کے وقت آگ جلاتا, لیکن جیسے ہی یہ گمان گزرتا کہ کوئی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو بجھا دیتا. یعنی یقین بھی نہیں ہوتا, صرف گمان ہوتا. بیان کیا جاتا ہے کہ مروان بن ابی حفصہ سب سے زیادہ بخیل آدمی تھا. ایک دن وہ خلیفہ مہدی عباسی کے پاس آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا, اگر تمہیں کچھ انعام ملا تو مجھے کیا دو گے؟ کہنے لگا, اگر مجھے 1,00,000 درہم ملے تو تجھے 1 درہم دے دوں گا. خلیفہ نے اسے 60,000 درہم دیے تو اس نے بیوی کو 4 دانق دیے. یعنی پرسنٹیج وہی رکھی. کہا جاتا ہے کہ ایک بخیل بہت دولت مند تھا. ایک دن اس نے بازار سے ضرورت کی کچھ چیزیں خریدی اور مزدور کو بلایا اور کہا, ان اشیاء کو اٹھانے کا کیا لوگے, یعنی سامان اٹھانے کا. اس نے کہا, 1 حبہ چاندی کا سکہ جو 2 جو کے وزن کا تھا. جو دیکھا کبھی؟ بالکل چھوٹا سا معمولی سا دانا ہوتا ہے. کہنے لگا, کچھ کم کرو. مزدور بولا, حبہ سے کم کیا کروں کہ سب سے چھوٹا سکہ تو یہی ہے, اس سے بھی چھوٹی کیا چیز لوں؟ بخیل نے کہا, ہم 1 حبہ کی گاجرے لیتے ہیں, پھر دونوں مل کر کھا لیتے ہیں, تو حبہ سے کم مل جائے گا تمہیں. 2 جو تھے تو 1 جو تمہیں مل جائے گا, 1 مجھے مل جائے گا. اس نے تو یہ کیا, لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی دکانوں سے کچھ خریدے تو خوشی سے پیسے دیتے ہیں, لیکن کہاں کم کرواتے ہیں, ریڈی والے سے, ٹیکسی والے سے, اور اسی طرح کے مزدور طبقے سے. کوئی کام کروانا ہو گھر میں, کوئی پلمبر بلانا ہو, کوئی اور, تو عموماً مزدوروں کی مزدوری پہ ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ کام وہ کریں اور اس میں سے بھی ہمیں کچھ فائدہ ملے. بعض اوقات مزدوری دیتے بھی بہت دن سے, حالانکہ حکم کیا ہے, مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے. ایثار کی فضیلت, تو بخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایثار. اور حرص کا کیا تھا؟ سخاوت. معلوم ہونا چاہیے کہ سخاوت اور بخل کے کئی درجے ہیں, اور سخاوت کا سب سے اعلی مرتبہ ایثار ہے. ایثار کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا, جو یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی جائے. اسی طرح بخل کا سب سے برا درجہ یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے. کتنے ہی بخیل ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود اپنا علاج بھی نہیں کراتے کہ پیسے لگیں گے, ڈاکٹر کی فیس کیوں دیں. اور دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو بخل پوری نہیں کرنے دیتا. کتنا فرق ہے اس آدمی میں جو ضرورت کے باوجود اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے, اور اس آدمی میں جو حاجت کے باوجود اپنا مال دوسرے کو دے دے. یعنی ضرورت ہے لیکن پھر بھی دوسرے کو دے دے, اس کو ترجیح دینا کہتے ہیں, یعنی ایثار کہتے ہیں. کہ آپ خود بھی نیڈی ہیں لیکن آپ دوسرے کی نیڈ کو اپنی نیڈ پر فوقیت دیتے ہیں. دراصل اخلاق اللہ تعالیٰ کی خاص بخشش ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سخاوت میں ایثار سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح ایثار سے فرمائی. ارشاد ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو. اس آیت کے نازل ہونے کا سبب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، جبکہ انہوں نے بھوکے آدمی کو اپنی اور اپنے بچوں کی روٹی کھلا دی. یہ ایک مشہور واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے. یرموک کی جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمر، حارث بن ہشام اور بنو مغیرہ کی ایک جماعت شہید ہو گئی. جب وہ زخمی ہو کر گرے ہوئے تھے تو ان کے پاس پانی لایا گیا. وہ پانی ایک دوسرے کی طرف بھیجتے رہے یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے اور پانی کسی نے بھی نہ پیا. یہ بھی واقعہ مشہور ہے نا. حضرت اکرمہ کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ سہیل بن عمر پانی کو دیکھ رہے ہیں تو کہا پہلے ان کو پلاؤ. سہیل نے حارث کو دیکھا کہ وہ پانی کو دیکھ رہے ہیں تو کہا پہلے ان کو پلاؤ. یوں ہی ہر ایک پانی پینے میں دوسرے کو ترجیح دیتا رہا، یہاں تک کہ سب ہی پانی پینے سے پہلے شہید ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو کہا، میری جان تم پر قربان. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دور میں کامیابی جو حاصل ہوتی تھی اور اتنی اتنی جنگیں انہوں نے جیتی، اس میں بنیادی چیز کیا تھی. ایک تو نیت کی درستگی کہ یہ جنگیں اللہ کی خاطر تھی، دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اخلاق اور کردار بہت اعلیٰ تھے، اور اس اعلیٰ ترین اخلاق میں سے یہ ایثار تھا. یعنی ایک نہیں، دو، تین، ان تینوں کے تینوں. اور اگر کوئی اور اس لسٹ میں ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتا. تو گویا ان کے ساتھیوں کے اندر ایثار تھا. اچھا، ہم جب دین کا کام کرتے ہیں، آپ جیسے پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر سب، تو آپ اس کے تعلقات دیکھیے کیسے. کہیں ایک جگہ کام کرتے ہیں تو ایثار کی حالت کیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. ہم محنت بھی کرتے رہتے ہیں، لگے بھی رہتے ہیں، لیکن بات آگے پھیلتی نہیں. تو دین کا کام ایسا کام ہے کہ جس میں جب تک وہ اخلاق نہ ہو، وہ کردار نہ ہو جو مطلوب ہے، تو اسے برکت نہیں ہوتی، اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ان کے اس ایثار اور اخلاق کی وجہ سے انہوں نے مشکل ترین مرحلوں کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیا. اور ہمارے لیے بعض اوقات آسان اور معمولی کام بھی انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے کام میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو مشکل بنا دیتے ہیں. کوئی اگر ہم سے کچھ مانگے تو ہم لمبے چکروں میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اچھا پہلے یہ کر کے آؤ، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، پھر کام ہوگا تمہارا. مسائل کھڑے کرتے ہیں، حل نہیں سوچتے، مسائل کو اچھالتے ہیں، مسائل کے اوپر اپنی سیاست چمکاتے ہیں، اور بعض اوقات غریب عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کیوں ہماری قوم کی حالت ہے؟ آج میں صبح اخبار اٹھائی، کیونکہ میں پچھلے تقریباً 4-5 سال سے، مجھے زیادہ نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا قصہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا شاید مطالبہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں نے قرضے لیے وہ معاف کر. تو مجھے ایسا جیسے کسی نے ڈس لیا ہو کہ قرض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہو. اور یہ کیسی بات ہے کہ غریب عوام کی کمائی کو قرضوں سے لے لیا جائے، اور پھر اس کو معاف کرنے کی بات، معاف کرانے کی بات. کیسے معاف ہو سکتا ہے کسی کا قرضہ؟ یعنی اگر قومی دولت ہے تو قوم نہ معاف کرے تو کوئی ایک شخص یا کوئی ایک پارلیمنٹ یا کوئی ایک گروپ کر سکتا ہے معاف؟ آپ جتنے مرضی قانون پاس کر لیں، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی کچھ باتیں تو عقل میں بھی نہیں آتی. تھوڑا سا بھی اگر کسی نے قرضہ لینا دینا ہو، تبھی جیسے وہ بہن ذکر کر رہی تھی کہ انہیں اپنے ساتھ ایک ریاضت کرنی پڑی، مسلسل جدوجہد کرنی پڑی کہ میں معاف کروں یا نہ کروں، اور بالآخر انہوں نے ایک بسیار کوشش کے بعد معاف کرنے کی بات سوچی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کسی کے کہہ دینے سے یہ معاف ہو جائے گا؟ جی اچھا، مرڈر کیس بھی معاف کرائے جا رہے ہیں. اب مثلاً اگر کسی نے کسی کے بچے کو مارا ہے اور ماں سے تو پوچھا ہی نہ جائے کہ تم معاف کرتی ہو یا نہیں، اور دوسرا تیسرا شخص کہے کہ ہاں معاف کر دیا، کیا ہاؤ کم؟ میں تو عقل میں نہیں آتی بات. دیوانگی نہیں لگتی؟ عملی زندگیوں میں ہمارے یہ سفر بالکل درست بات کہ اعمالکم اعمالکم، اپنی روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ ہم سب کے معاملات آپس میں کیا ہے، آپس میں کیا ایثار ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے لوگ اور دین پڑھنے والے لوگ قربانی نہ کر سکیں تو جنہوں نے کبھی دین پڑھا ہی نہیں ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی. تو بات یہ ہے کہ ہم میں اور پہلی جنریشن میں سلف میں فرق یہی ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے ضرورت کو پہچان رہے ہیں کہ وہ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مانگا نہیں تھا کہ پانی ان کے پاس لایا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی نظر اس پانی پہ. کتنی دفعہ ہم نے ایسا کیا کہ ہم کوئی چیز کھانے لگے اور ہمیں کسی کی نظر نظر آئے کہ وہ اس کی نظر اس پہ ہے تو ہم اپنا ہاتھ روک کے کہیں آپ کھا لو آپ لے لو. کیونکہ ہم کیا سے کہتے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا کھائے، ہمیں نہیں بھوک لگی. ایک صحابی کو بکری کی سری ہدیے میں دی گئی تو انہوں نے کہا میرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور سری کسی اور کی طرف بھیج دی، یہاں تک کہ وہ سات گھروں سے ہو کر پھر پہلے کے پاس آ گئی. کیا دل تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنی زمین کی طرف نکلے تو ایک باغ کے پاس سے گزرے، اس میں ایک حبشی غلام کام کرتا تھا. غلام کی روٹی آئی، ساتھ ہی ایک کتا باغ میں داخل ہوا اور غلام کے پاس، یہ غلام ہے غلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. غلام نے اس کی طرف ایک روٹی پھینکی، اس نے کھا لی، پھر دوسری پھینکی وہ بھی کھا گیا، پھر تیسری پھینکی وہ بھی کھا گیا. عبداللہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اے شخص تجھے روزانہ کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ اس نے کہا جتنی آپ نے دیکھی. پھر کہا تو نے کتے کو کیوں کھلا دی؟ تو اس نے کہا اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ دور کی مسافت طے کر کے آیا تھا اور بھوکا تھا. اللہ اکبر، انسان تو کیا جانوروں کو بھی سینس کر لیتے تھے کہ ان کی ضرورت کیا ہے. یعنی باشعور انسان ہی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کہیں دور سے آیا ہے تو یہ بھوکا ہوگا. اور یہاں تو انسان بھی کوئی دور سے آیا تو ہم کہتے ہیں رستے میں ریسٹورینٹس ہیں نا، کہیں کھا ہی لیا ہوگا کچھ. پوچھا اب تم کیا کرو گے؟ تم نے تو سارا اپنا اس کو کھلا دیا. کہا میں آج بھوکا رہ لوں گا. عبداللہ بن جعفر نے کہا مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے اور یہ مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے. یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو کہ سب کچھ دے ڈالتے ہو، یہ تو اس سے بھی آگے ہے. اور ایک غلام، یعنی غلام کا کردار آپ دیکھیے. پھر اس باغ، اس کے آلات اور اس غلام کو خریدا اور اسے آزاد کر کے وہ باغ اس کو ہبا کر دیا. کیونکہ جس کی خاطر انسان کرتا ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا. پھر ایک جگہ فقیروں کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی، ان کے پاس چند روٹیاں تھیں. فقیر یعنی ماضی کے مسلمانوں کا حال دیکھیں نا، مجاہدین کا حال دیکھیں، پھر غلاموں کا حال دیکھیں، اب فقیروں کا حال دیکھیں. انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور چراغ گل کر کے کھانے پر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد چراغ جلایا گیا تو کھانا اسی طرح پڑا تھا. اپنے ساتھیوں پر اشارہ کرتے ہوئے کسی نے ایک نوالا بھی نہ کھایا تھا کہ دوسرے کھا لیں، دوسرے ہم سے زیادہ بھوکے ہوں گے. ماں کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ برداشت تو صبر ہوتا ہے نا، اشارہ کیا ہوتا ہے ماں کا؟ کہ وہ بچے کی ضرورت کی خاطر اپنی ضرورت قربان کر دیتی ہے. کہ بچہ تکلیف میں ہے، بچہ بھوکا ہے، بچہ گیلا ہے، اس کے رونے کی خاطر علم کی قربانی دے دیتی ہے، پھر اس کو چپ کرا کے اپنی ذات کی قربانی کر کے پھر وہ پچھلا چھوٹا وہ پڑتی ہے، چھوڑتی نہیں. دو طرح کی مائیں ہوتی، ایک تو ہار جاتی اور بچوں کو عذر بنا لیتی، چونکہ بچے چھوٹے ہیں، بچے روتے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک وہ ہیں کہ جو جس وقت بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت بچوں کو اٹینڈ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بچوں کو کسی اور کام لگاتی ہیں تو پھر اپنا کام پورا کرتی ہیں. یہ مجاہدات ہیں. کیونکہ ماں کا یا عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ گھر کے سطح پر، گھر کے میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے دین کا کام کرنا، اور تب کام ہوتا ہے. انہیں تو بہت آسان ہے کہ انسان کے کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری، اور ہے ذمہ داری کوئی چھوٹی تو نہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ مزید کام کرنا، یہ ہے پھر ایثار، قربانی. کیونکہ انسان پھر اگر علم سکھاتا ہے تو لا علم لوگوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے نا، اپنی ذات کی قربانی کر کے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے. اگر کسی دکھی کی مدد کرتا ہے یا کسی کا علاج کرتا ہے یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اور خود غرضی کیا ہوتی ہے؟ تو مجھے فائدہ ہو جائے، بے شک باقی سب پریشان رہیں جو مرضی کریں، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے نا. لوگوں نے بخل اور سخاوت کی تعریف میں اختلاف کیا ہے. ایک قوم نے بخل کی تعریف یہ کی ہے کہ واجبات ادا نہ کرے، یعنی جو چیز فرض کے درجے میں وہ فرض پورا نہ کرے، مثلا زکات دینا تو وہ نہ دے تو ایسا شخص بخیل ہے. تو کہتے ہیں کہ جو واجبات ادا کرے وہ بخیل نہیں، لیکن یہ تعریف کافی نہیں، کیونکہ اب ہمیں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ بخیل کون ہوتا ہے، کہ ہم تو نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہوگا، اور اگر نہیں تو سوچیں. کیونکہ جو آدمی اپنے بچوں کو صرف اتنا ہی دے جتنا حاکم نے مقرر کیا ہے، اس کے بعد انہیں ایک لقمہ یا ایک کھجور بھی نہ دے تو وہ بخیل ہے. حاکم نے مقرر کیا کا مطلب کیا؟ کہ جیسے پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی مسلمان بچے ہوتے تھے ان کا وظیفہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا تھا. یہ رسم آج غیر اسلامی دنیا میں موجود ہے، اسلامی دنیا میں کم ہی اس کی مثال ملتی ہے. اب تو بچوں کے پاس جو ہے یا بچوں کی تعلیم پہ جو لگنا ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا ویکلی یا منتھلی وظیفہ لگا ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات اتنا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی ساری ضروریات پوری کر کے بھی بچ جاتا ہے. اب اگر کوئی باپ جو ہے وہ بچوں کو کچھ بھی نہ دے کہ ان کا تو وظیفہ ان کا تو پورا ہو ہی رہا ہے، اپنی طرف سے ان پہ کچھ خرچ نہ کرے. اور بعض تو ایسے ظالموں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور جو بچوں کو حکومت کی طرف سے ملتا ہے اس پہ گھر چلاتے ہیں، اور بچوں کو ان کا حق بھی نہیں دیتے، حتیٰ کہ ان کے اسکول کی فیس یا ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی نہیں پوری کرتے. ایک لقمہ یا ایک کھجور بھی نہ دے تو وہ بخیل ہے. بخیل سے بریت تب ہوتی ہے، یعنی برات. بریت کا کیا مطلب؟ بری ذمہ. جب شریعت کے واجبات اور مروت کے لوازمات خوشی سے ادا کرے. بخل سے انسان کب نکلتا ہے؟ جب انسان شریعت کے واجبات مثلا زکات، حج اور اسی طرح جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان جگہوں پر خرچ کرے، اور مروت کے لوازمات یعنی جو فرائض نہیں لیکن اخلاقیات میں آتے ہیں ان کو بھی جب تک نہ دے. مثلا مروت کے لوازمات کیا ہیں؟ تحفہ تحائف اور مہمان کی خاطرداری. وہ لوازمات میں سے ہے یا واجبات میں سے ہے؟ کیونکہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. اور لوازمات میں کیا ہے؟ نفلی صدقات. اب مثلاً آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ جیسے وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی تو اس وقت کیا حکم ہے کہ کیا کرو؟ جو آس پاس لوگ ہیں ان کو بھی دو. یہ مروت کی وجہ سے دینا ہوتا ہے، شریعت کے حق کی وجہ سے نہیں. یہ جو مروت کے لوازمات ہیں نا، یہ انسان کو کہیں لکھی ہوئی لسٹ نہیں ملے گی، کہ یہ چیک لسٹ نہیں ملے گی ایسے بھی کرو ایسے بھی کرو، کیونکہ یہ مروت کے لوازمات ہیں. یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کہ جب کوئی سچویشن پیش آئے گی. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کا بہت احساس کیا جاتا ہے. ابھی بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو مروت کے لوازمات نبھاتے ہیں. مثلا آپ بک سٹور پہ کھڑے ہیں، کوئی کتاب لے رہے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے پیچھے سے جلدی سے، کہتے کہ مجھے ایک مسواک دے دو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا لے جاؤ، بس جاؤ تم، باقی کام میرا ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ ہاں، مروت کے لوازمات میں سے ہے یہ. اسی طرح آپ اپنے کھانے کے لیے کچھ لے رہے ہیں، ساتھ کوئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لے لیتے ہیں. یا آپ کھا رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے کوئی آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی کھانے کو دیتے ہیں، اپنی پلیٹ سے اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، آپ کھاؤ. یہ کیا ہے؟ وہ کوئی آپ کا مہمان نہیں ہے یا آپ کے اوپر کوئی لازم واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ دراصل مروت کے لوازمات میں سے ہے.
اور شریعت کے واجبات زکات اور بال بچوں کے اخراجات ہیں. اس کے علاوہ مروت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ بچوں پر تنگی نہ کرے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب نہ لیتا رہے. یہ رویہ ناپسندیدہ ہے.
ہر شخص کے حالات اس کی حیثیت کے مطابق مختلف ہوتے ہیں. کئی چیزیں دولت مند کے لیے بری ہیں، فقیر کے لیے بری نہیں ہیں، لیکن اپنے بال بچوں، قرابت داروں اور ہمسایوں پر تنگی کرنا بہرحال برا ہے. البتہ کسی اجنبی کی ضرورت کا خیال نہ کرنا برائی سے نہیں، یعنی کوئی برا نہیں. بخل یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو روک لے جن کو روکنا نہ چاہیے. جو شریعت کے واجبات اور مروت کے لوازمات ادا کرے وہ بخیل نہیں. یعنی صرف فرائض ادا کرنے سے بخل سے بریت نہیں ہوتی. بعض نے کہا سخی وہ ہے جو دے کر احسان نہ جتائے، بھول جائے، نیز یہ بھی کہا گیا کہ سخی وہ ہے جو دے کر خوش ہو. اب اپنا آپ خود جائزہ لے لیں, سخی وہ ہے جو دے کر احسان نہ جتائے. ایک دفعہ انسان ایسا فیصلہ کر لے پر اس کے بعد بار بار اسے مینشن نہ کرے اور اس پہ پچھتائے نہیں. نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ سخی وہ ہے جو دے کر خوش ہو, دے کر خوش ہو. رہا بخل کا علاج, تو معلوم ہونا چاہیے کہ بخل کا سبب مال کی محبت ہے, اور مال کی محبت کے دو سبب ہیں. پہلا سبب خواہشات میں الجھ جانا, کھانے کے علاوہ سویٹس کا شوق, آئس کریم کی خواہش, کیونکہ وہ بیسک فوڈ تھوڑی ہے, یہ بیسک نیڈ تو نہیں ہے, اور لمبی آرزوؤں میں مبتلا ہو جانا. ان میں وہ آرزوؤں بھی شامل ہیں جو انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. دوسرا سبب یہ کہ بذات خود مال کی محبت ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ضرورت سے بھی بہت زیادہ دولت ہوتی, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ ضرورت مال ہوتا ہے. وہ عمر کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. آخری منزل کون سی ہے؟ بڑھاپا. مثلاً 50 کے بعد انسان داخل ہونے لگتا ہے, پھر 60 کے بعد وہ واقعی, اور پھر آگے تو ورس سے ورس ہوتا چلا جاتا ہے انسان. اٹ ڈیپینڈس, پرسن ٹو پرسن ویریز. لیکن آپ کیسے ہیں, 50 سال کا جوان تھا, نہیں کہتے نا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ 60 سال کے بھی جوان لگتے ہیں, وہ بہت ایکسپشنل ہے, یا کچھ لوگوں کے دل ہمیشہ ہی جوان رہتے ہیں. وہ عمر کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, اولاد سے بھی محروم ہوتے ہیں, یا یہ کہ اولاد بڑی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ خاص اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے. عموماً بڑھاپے میں بیماریاں آ جاتی ہیں تو اپنا علاج تک نہیں کراتے. صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی موت کے بعد یہ مال دوسروں کے قبضے میں چلا جائے گا, لیکن دولت کی ہرس انہیں خرچ کرنے سے روکے رکھتی. یہ ایک لا علاج مرض ہے. بڑھاپے میں ویسے بھی علاج مشکل ہوتا ہے, تو اخلاقی امراض بھی ساتھ ہو تو اور مشکل. ایسے شخص کی مثال اس آدمی جیسی ہے جسے کسی سے محبت ہو. ایسے شخص کی مثال اس آدمی جیسی ہے جسے کسی سے محبت ہو, پھر اس کا ایلچی آئے تو ایلچی سے محبت کرنے لگے اور اپنے محبوب کو بھول جائے. ایلچی ہوتا ہے امبیسیڈر, یعنی جو میسج لے کے جاتا ہے, پیغامبر. یہ دنیا ایلچی ہے, حقیقی منزل کی طرف لے جانے والی ہے. جو شخص اس سے محبت کرے اور حقیقی منزل کو بھول جائے, اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا؟ گھر کہاں ہے؟ آخرت میں. اور دنیا کیا ہے؟ گھر تک پہنچانے کا ذریعہ. جو کچھ بھی ہے نا ہمارے پاس, یہ دراصل اس لیے ہے کہ اسے ہم اس طریقے سے استعمال کریں, اپنی ذات پر, بچوں پر, دوسروں پر, کہ جس کے ذریعے آخرت بنتی جائے. یہ نہیں کہ آخرت کو بھول کر صرف اسی کے ہو کر رہ جائیں. معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج اس کے اسباب کی رعایت سے ہوتا ہے. اسباب کی رعایت کا مطلب کیا ہے؟ روٹ کاز, بیماری کیوں ہے. مثلا خواہشات کی محبت کا علاج قناعت اور صبر ہے, اور لمبی آرزوؤں کا علاج موت کا اکثر تذکرہ کرنا ہے. اسی طرح اگر اولاد کی محبت میں دل الجھ گیا ہو, تو اس کا علاج یہ خیال کرنا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اس نے ان کی روزی بھی پیدا کی ہے. کتنے ہی آدمی ہیں جنہیں کوئی چیز وراثت میں نہ ملی اور وہ وارث ہونے والوں سے زیادہ خوشحال ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جن کو ماں باپ سے کچھ بھی نہیں ملتا, پھر وہ محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, اور ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں جنہیں اپنی وراثت میں بہت کچھ ملا ہوتا ہے. اسے چاہیے اس صورت سے ڈرے کہ بچوں کے لیے تو بھلائی چھوڑ جائے اور خود اللہ کے پاس برائی لے کر جائے. اگر اس کی اولاد نیک ہوگی تو اللہ ان کا مددگار ہے, اور اگر بری ہوگی تو ان کے لیے ایسا مال نہ چھوڑ جائے جس سے گناہوں پر ان کو مدد ملے. کیونکہ اگر اولاد نیک ہے اور ماں باپ ان کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں, تو وہ بچے کیا کریں گے؟ اس مال کو اور نیکی کے کاموں میں آگے لگائیں گے. لیکن اگر ان کے اندر ہی دین نہیں, تو جو کچھ ماں باپ چھوڑیں گے اس کو مزید گناہوں کے کاموں میں لگائیں گے, اور اس طرح انسان اپنے خون پسینے کی کمائی برباد ہونے کے لیے چھوڑ جاتا ہے. یہ سب علاج کے طریقے ہیں نا, کہ انسان اپنی آخرت کو سوچے اور سوچے کہ وہ کس کے لیے جمع کر رہا ہے, کس کے لیے چھوڑ رہا ہے. اس کے لیے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, یا اس کے لیے جو اس کے لیے وبال جان بنے گا.